اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد.
ہماری گفتگو معرفت نفس کے متعلق ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ علم النفس الگ ہے، معرفت النفس الگ ہے. علم نفس میں نفس کے سے مربوط مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور نفس کی شناخت علمی اعتبار سے کی جاتی ہے، اور معرفت نفس میں نفس کی پہچان شہودی حالت میں کی جاتی ہے، مقام شہود میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو معرفت نفس کا درجہ یقیناً علم نفس سے بلند ہے، کیونکہ علم نفس میں نفس کو پہچانا جاتا ہے علم حصولی کے ذریعے سے، اور معرفت نفس میں علم حضوری کے ذریعے سے نفس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. تو پہچان اور معرفت عالم شہود عالم غیب پر فوقیت رکھتا ہے. لہٰذا معرفت نفس کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی اہم ترین مسائل ہیں. معرفت نفس انفع المعارف میں سے، ساری دنیا کے معارف میں، ساری دنیا کے علوم میں، ساری دنیا کی شناخت میں سب سے اہم ترین شناخت، سب سے اہم ترین پہچان، سب سے اہم ترین علم، سب سے اہم ترین معرفت معرفت نفس ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ساری دنیا کا علم اگر آپ کے پاس ہو لیکن اپنی ہی ذات کا علم اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کا علم نہیں. یہ ہے تو سب ہے، اور یہ معرفت اگر حاصل نہ ہو سکی تو سمجھے ہمیں کسی بھی چیز کی معرفت حاصل نہ ہو سکی. کائنات، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے پر شک کرنے والوں نے بھی اپنی ذات پر شک نہیں کیا ہے. اگر اپنی ذات پر شک کریں تو خود شک کا اعتبار گھٹ جائے گا. شک کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا. لہذا معرفت نفس بہت ہی اہمیت کا ہے، اور نفس، نفس ناطق انسانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ نفس ناطق انسانی ہیں کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فتبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے خود اپنے ہاتھوں کو چوم لیا. نگار خانے عالم میں کوئی تصویر انسان کے جیسی نہیں ہے. اس تصویر کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے مستقیماً اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی مصور ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, وہ هو الذی یصورکم, وہ تمہاری تصویر بنا. کسی اور نے یہ تصویر نہیں بنائی, کوئی بنا ہی نہیں سکتا. جو چیز جہاں پہ رکھ دی ہے اس چیز کو وہاں سے ہٹا کے دیکھ لیجئے کہ وہ چیز وہاں سے ہٹائی جا ہی نہیں سکتی. جہاں پر کلمہ عین لکھ دیا, اس کلمہ عین کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لکھ کے دیکھیے, چہرہ بگڑ جائے گا. چہرہ ہی نہیں بگڑے گا بلکہ پورا وجود ناقص ہو جائے. تو کس کامل انداز میں جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنا, یہ کسی اور کے بس کی بات. جس طرح سے قرآن کسی غیر خدا کا کلام نہیں ہے, اسی طرح سے انسان کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ انسان کامل تک ہمیں پہنچنا ہے, حقیقت انسانیت تک پہنچنا ہے, اور اصل انسانیت کا درک کرنا انتہائی دشوار ہے. خود بشر کے لیے مشکل ہے. میں نے دانشوروں کا حوالہ دیا نا, خود اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. تو کس طرح سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ملائکہ پہچان لیں گے انسان کو؟ اور جب ملائکہ نہیں پہچان سکتے تو شیطان کے بس کی کیا بات ہے کہ شیطان پہچان لے گا؟ جبکہ شیطان کچھ ضرور سمجھ رہا تھا. وہ اس لیے کہ شیطان کا تعلق بھی جنات سے تھا. جنات سے ہونے کی وجہ سے, آگ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے کچھ ضرور کچھ سمجھ رہا تھا. کیونکہ شیطان کو پہچان سکتا ہے نا, شیطان کم سے کم انسان کو نہیں پہچان, لیکن شیطان کو تو پہچان سکتا ہے. اس لیے تو وہ انسان, جب انسان کی تخلیق کی بات آئی تو اس انسان کے روپ میں وہ نمرود کو دیکھ رہا تھا اور پہچان رہا تھا. وہ اپنے بھائی نمرود کو پہچان رہا تھا, وہ اپنے بھائی فرعون کو پہچان رہا تھا. تخلیق فرعون سے پہلے وہ فرعون کو پہچان رہا تھا. ابھی نمرود خلق نہیں ہوا ہے لیکن نمرود کو وہ پہچان رہا تھا کہ اس مٹی کی خاک سے نمرود پیدا ہو سکتے ہیں, شداد پیدا ہو سکتے ہیں, فرعون پیدا ہو سکتے ہیں, یزید پیدا ہو سکتے ہیں, شمر پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس کا یہ اعتراض ان کو دیکھنے کے بعد بجا تھا. لیکن بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جو مخلوق کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, وہ مخلوق چونکہ زمینی مخلوق ہے, اور زمینی مخلوق کے اندر شہوت کا ہونا ناگزیر ہے. انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی, کیونکہ ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. ابھی تو ہم ابتدا میں ہیں, الف با میں ہیں. ابھی ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے, کیونکہ زمین کی پرورش میں, خاک کے ذروں میں کمال کا اشتیاق پایا جاتا ہے. گفتگو آگے بڑھے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ خاک کے اندر شہوت کا ہونا ضروری ہے, یہ خواہشات کا ہونا ضروری ہے, بھوک کا ہونا ضروری ہے. اگر درخت کو بھوک نہیں لگے گی تو وہ غذا کیسے حاصل کرے گا, کھائے گا کیسے؟ اور کھائے گا نہیں تو رشد کیسے کرے گا, نمو کیسے کرے گا؟ اگر کھانے کی خواہش نہیں ہوگی, بھوک نہیں لگے گی تو کھائے گا نہیں تو رشد نہیں کرے گا, نمو نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھے گا. یہ پودا تناور درخت نہ بن سکے گا, اس پہ پھل نہ لگ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش کا ہونا ضروری ہے. تو خواہش کا ہونا یعنی شہوت کا ہونا لازمی امر ہے بقائے حیات نباتی کے لیے بھی. ان کے اندر بھی شہوت کا ہونا ضروری ہے. اگر شہوت نہیں ہوگی, کھانے کی پینے کی خواہش نہیں ہوگی, جب درختوں کو پیاس نہیں لگے گی تو پانی نہیں پئیں گے، پانی نہیں پئیں گے تو زندگی نہیں ملے گی، زندگی نہیں ملے گی تو مرجھا جائیں گے، مرجھا جائیں گے تو گر پڑیں گے، دفن ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی کہانی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چمن میں بہار ہی نہیں آئے گی، گلستاں گلستاں ہی نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ گلستاں کے وجود کے لیے شہوت کا ہونا ناگزیر ہے۔ اور جب بات یہ ہو رہی ہے کہ شہوت لازمی امر ہے خاک والوں کے لیے، تو پھر اب تھوڑا تھوڑا، مجھے نہیں معلوم کہ شیطان کے ذہن میں کیا وسوسے تھے، لیکن ہم زمین کی مخلوق کی جب بات آئے گی تو کچھ نہ کچھ یقیناً شیطان کے ذہن میں بھی وسوسے آئے ہوں گے، کچھ تصورات اس کے ذہن میں بھی پیدا ہوئے، کیونکہ انسان کو دیکھا تو نہیں تھا نا، تو پھر کیسے وہ انسان کے بارے میں سمجھ سکتا تھا؟ اور اگر اسے اس بات کا بھی شاید احساس ہو تب بھی رقابت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے ہی جیسا کوئی میرا بھائی بھی پیدا ہونے والا ہے جس کے اندر میری جیسی صلاحیتیں اس کے اندر ہوگی، تو پھر یہ رقابت کی ذہنیت جو شیطانی ذہنیت ہے کہ میرے جیسا کوئی اگر آ جائے تو اس کو گرانا میرے لیے ضروری ہے، اگر وہ بھی رہے گا میں بھی رہوں گا تو پھر مجھ میں اور اس میں بلند کون رہے گا، بڑا کون رہے گا، اور میں اگر چھوٹا ہو جاؤں وہ مجھ سے بڑا ہو جائے، تو پھر یہ شیطانی وسوسے کیوں؟ اس لیے کہ یہ وسوسے جو ہیں یہ خواہشات کا نتیجہ ہے، شہوت کا نتیجہ ہے، اور خواہشات جنات کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، خواہشات انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن جوہرے خاک کے ان کو جو شرف حاصل ہوا ہے کمالات کا، یہ نقص سے کمال کا جو سفر ذرات طے کرتے ہیں اور انسان طے کرتا ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ شاید اس طرح کی کمزوری کسی اور وجود میں ابتدائی مرحلے میں شاید نہیں ہوتی ہے جتنا کمزور انسان پیدا ہوتا ہے۔ وہ خلق الانسان ضعیفہ، کہ انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے، یہ کمزور وجود کائنات کی جان بن جائے اور روح کائنات بن جائے، یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے، یہ بہت عجیب کرشمہ ہے جس پر ذہن حیران ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ خود انسان کا تصور کر کے دنگ رہ جاتا ہے، انسان کو دیکھ کے رشک کرنے لگتا ہے، انسان کو دیکھ کے غبطہ کرنے لگتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب مخلوق ہے انسان۔ بہت لمبا سفر ہے مگر تیزی سے ہمیں طے کرنا ہے کہ انسان اس لیے پیچیدہ ہے، جیسا کہ ابتدا بھی میں نے کہا تھا کہ اگر انسان مخلوقات عالم سے ہٹ کر علیحدہ مخلوق ہوتا تو اس کا سمجھنا اور درک کرنا بہت آسان ہوتا، لیکن انا خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر مختلف قسم کے عناصر اور کیمیکلز ملا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف قسم کے جواہر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا، ایک چھوٹے سے کلیا میں پورے سمندر کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ یعنی کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کو اس ایک وجود کے اندر رکھ دیا گیا ہے، بہت عجیب انداز میں رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے خاک کا سفر سنا کہ کس طریقے سے انسان کے وجود کے اندر زمین کے اثرات بھی ہیں، نبات کے اثرات بھی ہیں، حیوان کے اثرات بھی ہیں، ہے نا، یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ اب آئیے نیچے سے اوپر کا سفر طے ہوا نا، اب اوپر سے نیچے کا سفر طے کریں گے، جس کو جو دو قوس ہے، قوس نزولی و قوس سعودی، سین سے سعودی نہیں، یہ الفاظ میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں نے سوفسٹ کہا تھا کل، تو لکھنؤ سے فون آ رہا ہے کہ صوفیوں کے بارے میں کہا. ارے بھائی صوفی الگ ہے, سوات سے صوفی الگ ہے اور سین سے صوفیسٹ الگ ہے. میں نے کہا کہ صوفیہ سین سے سین ہے نا, صوفیہ سین واو فے یہ علی صوفیہ یعنی دانش کے معنی میں ہے. فیلو صوفیہ, فیلو یعنی دوستدار, صوفیہ یعنی دانش, صوفیہ تو صوفیہ سے صوفیسٹ ہو گیا, فیلو صوفیہ سے فلاسفر ہو گیا ہے نا, فیلسوف ہو گیا. بہرحال تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ قوس سعودی یعنی سات سات عین واو, نہ کہ سین عین واو کہ سعودی ہو جائیں, نہیں. تو ایک قوس یعنی ایک کمان ہے جس کو قوس نزولی کہا جاتا ہے, یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو یہ نزول ہے, اور نیچے سے اوپر کی طرف جائے یہ تو صعود ہے یعنی بلندی کی طرف جا رہے ہیں. تو انسان جو ہے ایک سنگم ہے جہاں دو دھارے آ کے ملتے ہیں. ایک طرف تو یہ باتیں آپ سن چکے ہیں, زیادہ آپ کو شاید مشکل نہیں ہوگی. ایک طرف تو انسان کے اندر ملکوتی جوہر پایا جاتا ہے, ہے نا, ملکوتی جوہر پایا جاتا ہے یعنی ملائکہ کے اندر جو جوہر ہے, جس جوہر سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے, جس جوہر سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی ہے یعنی ملائکہ عقل مجسم ہے, فکر مجسم ہے, علم مجسم ہے, حلم مجسم ہے. یہ ملائکہ ہے کہ ملائکہ عقل کل کا نام ہے. تو اب یہ جو عقول ہے, یہ عقول کا دھارا بہتے ہوئے نیچے اتارا گیا, اور ادھر زمین پر جو شہوت تھی, جس شہوت کے مجسمے جیسے کہ حیوانات ہے, حیوانات محصول شہوت خاکی ہے, خاک کی شہوت آگے بڑھ کے حیوانیت میں ڈھل کے ختم ہو گئی. شاید شیطان بھی حیوان کی شکل میں انسان کو دیکھ رہا تھا کہ انسان خاک کا کمال ہے یعنی شہوت کا مجسمہ ہے. شہوت کے مجسمے سے خیر کی امید تو کی نہیں جا سکتی. اب بتائیے کہ حیوان سے کیا کوئی خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ حیوان رحم کھا جائے کسی پر, حیوان کسی بچے پہ رحم کھا جائے, حیوان کسی بچے پہ ترس کھا سکتا ہے؟ وہ تو شہوت محض ہے, خواہش محض ہے, خواہشات اندھی ہوتی ہیں, خواہشات کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب خواہش اندھی ہو جاتی ہے اور جب عقل کا سورج اور عقل کا چاند جب غروب کر جاتا ہے اور اس پر کسوف چھا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف اور صرف شہوت رہ جاتی ہے. اگر عقل نہ ہو, اگر فکر نہ ہو, اگر سوچ نہ ہو, جب فکر نہیں ہوگی تو حیا بھی نہیں ہوگی, شرم بھی نہیں ہوگی. من لا عقل له لا دین له, جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے, یعنی اس کے پاس قانون نہیں ہے, اس کے پاس شریعت نہیں ہے. اس لیے کہتے نا کہ ان کے اوپر شریعت معاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاگل ہیں. جب پاگل ہیں تو شریعت معاف ہے. ان کی غلطی غلطی نہیں مانی جاتی, ان کی خطا خطا نہیں مانی جاتی, اس لیے کہ یہ پاگل ہیں. پاگل کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ قانون وہاں پہ کام نہیں کرتا. قانون کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس عقل ہے. جس کے پاس عقل نہیں ہے قانون اس کے پاس نہیں ہے. تو حیوانوں کے لیے کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی ضابطہ بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی قانون بنایا جائے جانوروں کے لیے, بلیوں کے لیے, کہ ہم بلیوں سے کہیں کہ بھائی یہاں چھوٹے بچے ہیں, رات کا وقت ہے, دکانیں بند ہو چکی ہیں, دودھ ملنے والا نہیں ہے, لہٰذا اے بلیو تم لوگ گھر میں آؤ مگر دودھ نہ پینا, اس لیے کہ چھوٹے بچے کا دودھ رکھا ہوا ہے. تو بلی کو کیا معلوم کہ چھوٹے بچے کے لیے رکھا ہے کہ بڑے بچے کے لیے رکھا ہے, باپ کے لیے رکھا ہے یا ماں کے لیے رکھا ہے, بیمار کے لیے رکھا ہے, صحت مند کے لیے رکھا ہے. تو بلی کو کیا معلوم, اس کی تو خواہشات اندھی ہے, اندھی خواہشات صرف دودھ دیکھتی ہے اور کچھ نہیں دیکھتی, بس منہ ڈالو اور پی لو, چاہے کسی کا بھی ہو, چاہے بچہ رات میں اٹھ کے بلکنے لگے, تڑپنے لگے, چلانے لگے اور اس بلی کو کوسنے لگے کہ خدا غارت کرے اس بلی کو, لیکن آپ کی بد دعا اس کو لگنے والی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے. وہ کہے گا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بچے کا دودھ ہے تو میں ہرگز نہ پیتی, لیکن میری خواہشات کے سامنے, بھوک کے سامنے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں وہاں خواہشات ہیں اور خواہشات اندھی ہیں. کسی جانور سے کہیے, یہی کل جن کتوں کا ذکر ہو رہا تھا, ان کتوں سے کہیے کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ تمہاری بہن ہے, یہ تمہاری ساس ہے, یہ تمہارا یہ تمہاری جو ہے کیا نام تمہاری خالہ ہے, ان کے ساتھ جو ہے نہ بدفعلی مت کرو, تو انہیں کوئی خواہش روک نہیں سکتی, اس لیے کہ خواہشات اندھی ہیں, نہ انہیں کوئی بہن نظر آتی ہے, نہ کوئی انہیں ماں نظر آتی ہے. جس طرح سے آج یورپ کی کیفیت ہے, جس طرح سے آج یورپ کی صورتحال ہے, وہاں خواہشات بے بند و بار ہیں, وہاں خواہشات کو روکنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہاں صرف اور صرف خواہشات ہیں اور اندھی خواہشات ہیں. ایران میں ایک بہت بہترین رائٹر گزرے اور انتقال ہو گیا, ان کا نام تھا موسوی لاری, ہے نا, موسوی لاری صاحب نے مغربی تمدن کی ایک جھلک آج سے 30 سال پہلے لکھی تھی اور یہ دنیا کی 30-40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور یہ بہت ہی بہترین کتاب تھی جو آج سے 30-40 سال پہلے یورپ کے حالات دیکھ کر, یورپ کے مشاہدات کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے یہ کتاب لکھی تھی, مغربی تمدن کی ایک جھلک. تو مغربی تمدن کی ایک جھلک میں بہت سارے واقعات مغرب کی تہذیب کے لکھے گئے ہیں اور آج تک اخبارات میں بھرے پڑے ہیں, اور آئے دن اب تو مغربی تہذیب کو دیکھنے کے لیے یورپ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بمبئی کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر اس کے مناظر آپ کو بار بار نظر آئیں گے. اب کتنے تو ایسے انسان ہیں یہاں پر جنہیں انسان کہنے کی کچھ شرم آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہ اپنے آپ کو بلی کہہ کر, اپنے آپ کو جانور کر کے, اپنا لباس اتار کے اس کے اوپر بلی کے نقش و نگار اپنے جسم کے اوپر ابھار لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بلی لگ رہے ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں واقعی تم بلی لگ رہے ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو تمغے دیے جاتے ہیں اور ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے. جو جتنا بہترین جانور بن کے دکھائی دے وہ اتنا ہی بہترین انسان کہا جاتا ہے, جبکہ انسان کا تنزل ہے حیوانیت, جبکہ انسان سطح انسانیت سے گر جاتا ہے تو مرحلہ حیوانیت میں پہنچتا ہے, کہ یہ انسان کے لیے عیب ہے, ہنر نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ حیوان بن جانے کو انسانیت کا ہنر سمجھا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ اصل ہنر سے واقف نہیں ہے, اصل جوہر بشریت سے واقف نہیں ہے, اصل نفس انسانی کے گوہر سے واقف نہیں ہے کہ اصل میں انسان کسے کہتے ہیں. انہیں ابھی پھر سے سبق سکھانا ہوگا اور انہیں انسان بنانا ہوگا. دولت کی کثرت نے ان کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ان کی خواہشات اندھی ہو چکی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حیوانات شہوت کا مجسمہ ہیں, شہوت کل شہوت بھری ہوئی ہے حیوانوں کے پاس. اللہ نے انہیں عقل کا نام و نشان تک نہیں دیا, اللہ نے انہیں عقل نہیں دی, عقل نہیں دی, صرف خواہشات دی, لیکن خواہشات کی اپنی حد معین کر دی گئی. یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ان کے اندر بریک لگا دیا ہے, ورنہ اگر خواہشات اگر بے بند و بار ہو جائیں, جس طرح سے انسان اگر خواہشات پر اترتا ہے تو اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. جانوروں کی اپنی حد ہے, جانور پیدا جانور ہوتا ہے, مرتا جانور ہے. ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, یہ ڈارون کی تھیوری بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے, اس کے علاوہ کسی نے اس کی تائید ہی نہیں کی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور پیدا جانور ہوتا ہے تو مرتا بھی جانور ہی ہے. ایسا نہیں کہ جانور ترقی کر کے آدمی بن جاتا ہے, اگر بنتا ہے تو اب کیوں نہیں بن رہا ہے؟ ہم تو کئی سال سے جب سے پیدا ہوئے جس جانور کو جو دیکھ رہے ہیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو البتہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ جنگلی جانوروں میں شہری جانوروں میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے ہوں، ان میں عقل و شعور آ گیا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سوچنے لگے ہوں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانور پست مخلوق ہیں، یہ پست مخلوق کے اندر جو شہوت پائی جاتی ہے وہ شہوت بھی اللہ نے جانوروں سے اٹھا کر انسان کے مجسمے میں ڈال دی۔ اب یہ خاک کا مجسمہ ہے، اس کے اندر جو ہے حیوانی شہوت بھی ہے۔ حیات جو پیدا ہوئی ہے وہ حیوانی روح کے ذریعے سے انسانی نفس کا آغاز ہوا ہے، کہ جسم سے روح کا ارتباط جڑا ہے۔ روح سے جب جسم کا ارتباط جڑتا ہے نا، دیکھیں روح مجرد ہے، نفس بھی مجرد ہے، نفس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے، نفس کو پکڑا نہیں جا سکتا ہے، نفس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، نفس کو لمس نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، بلکہ میٹر سے بالا تر شے ہے جو مقام امر سے آئی ہے، ہے نا۔ یس الونکا نے روح، روح کیا ہے؟ روح دکھتی ہے، روح چھوا جا سکتا ہے، روح کو پکڑا جا سکتا ہے، روح کو کیا ہے، کیا ہے روح؟ تو کیا روح من امر ربی ہے، مقام امر عالم بالا سے آئی ہے۔ تو یہ نفس، نفس کیا ہے؟ نفس روح ہے۔ تو روح ہے، نفس خود روح ہے۔ اگر نفس روح ہے تو اس کا مطلب نفس مجرد ہے، نفس مجرد ہے۔ لیکن جب روح جسم سے کنیکٹ ہوتی ہے، جب اس کو، اس روح کو جسم سے مربوط کر دیا جاتا ہے، کرنٹ ہے، لیکن جب کرنٹ کو اس سے مربوط کر دیا جائے گا تب اس میں آواز پیدا ہوگی، ورنہ کرنٹ خود کرنٹ رہے گا تو نہ آواز دے گا نہ کچھ دے گا۔ بلب سے لگائیں، بلب نہیں رہے گا تو، کرنٹ ہے مگر بلب نکال دیجئے تو کیا ہوگا، روشنی آئے گی نہیں آئے گی؟ تو کرنٹ تو خود مجرد ہے مثال کے طور پہ، لیکن اس، وہ جو روشن ہوتا ہے کسی مادے سے مل کے روشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میٹر ہو کہ جہاں اس کے، وہ جہاں وہ روشن ہو سکے، ہے نا۔ تو روح مجرد ہے، نفس مجرد ہے، لیکن جب نفس جسم سے مربوط ہوا، قلب میں جب اس کی روشنی آئی، روح بخاری کی طرح، یعنی یہاں پہ جب گرمی حرارت محسوس ہوئی دل کے اندر، وہ روح جب دل سے مربوط ہوئی تو وہ نفس کہلائی۔ یہ نفس خود تو مجرد ہے لیکن اس کے جو افعال ہیں وہ مادی ہیں، یعنی اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سونگھنا، اس کا چکھنا، ہے نا، یہ سب جو ہیں، اس کے جو افعال ہیں یہ سب کے سب مادی ہیں، میٹر سے مربوط ہیں۔ آنکھ جو ہے مادی ہے، یعنی میٹر سے مربوط ہے، لیکن یہ نفس ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھوں میں روشنی ہے، کانوں سے سنائی دے رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، پیر چل رہے ہیں، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، وہ اس روح کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن یہ روح حرکت کر رہی ہے ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، اگر ہاتھ نہ ہو تو ہاتھ حرکت کیسے کرے؟ جب ہاتھ ہی نہیں ہے تو ہاتھ کی حرکت کیا ہوگی؟ یہ آنکھ نکال لیجئے، تو جب آنکھ نکال لیں گے تو دیکھے گی کیسے روح، روح کیسے دیکھے گی، یعنی نفس کیسے دیکھے گا؟ روح دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے سے، آنکھ نہیں ہوگی تو روح نہیں دیکھ سکے گی۔ کان کاٹ دیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح سن نہیں سکے گی، یعنی نفس سن نہیں سکے گا، نفس جو سنتا ہے وہ کان کے ذریعے سے سنتا ہے۔ زبان کاٹ دیجئے، یعنی سب آلات ہیں، یہ سب آلات ہیں، زبان کاٹ دیجئے بول نہیں سکے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس دیکھتا ہے، نفس بولتا ہے، اگر نفس نہ ہو یعنی روح نہ ہو, آنکھ ہو خالی تو آنکھ کیسے دیکھے گی؟ اس کا مطلب آنکھ نہیں دیکھتی ہے, روح دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے سے. جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, انسان مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی, کان ہوتے ہیں نہیں ہوتے, زبان ہوتی ہے نہیں ہوتی, سب سالم ہے. پھر ہوا کیا ہے مردے کو, مرا کیسے, یہ مردہ کیسا ہوا, کون سی چیز اس کی جو ہے آف ہو گئی, ہوا کیا, کون سا عضو جو ہے وہ نکل گیا ہے جسم سے, کون سا پارٹ بدن کا جو ہے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مر گیا ہے, اس کو فٹ کر دینے سے وہ زندہ ہو جائے گا. گیس کم ہو گئی ہے کہ گیس بھر دی جائے, کیا ہے یعنی کیوں مر گیا ہے, یہ تو پریشان ہو جاتا نا آدمی کسی کو دیکھ کے. بچے تو یہ کہتے ہیں ماما اٹھیے, بابا اٹھیے, چچا اٹھیے, سب تو صحیح ہے, پھر مرے کیسے؟ بچے سمجھتے ہیں مر گئے یعنی غائب ہو گئے, تو جسم تو ہے ہی ہے یہاں پہ. وہ میر انیس کا پہلا شعر یہی ہے نا کہ آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری. دنیا سے خزا کر گئی بکری, آنکھیں تو کھلی رہ گئی پر مر گئی بکری. یعنی تعجب کی بات ہے, یعنی وہ تعجب کر رہے ہیں, بچہ 9 سال کا تعجب کر رہا ہے. انیس جب 9-10 برس کے تھے تب یہ کہا کہ جو ہے دنیا سے خزا کر گئی بکری, لوگوں نے کہا کہ مر گئی ہے. وہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں, پیر دیکھ رہے ہیں, چل کیوں نہیں رہی ہے, گر کیوں گئی ہے, ابھی تو اچھا خاصا چل رہی تھی, اب ہو کیا گیا ہے اس کو, یعنی پیر کی طاقت چلی گئی, آنکھ کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کچھ کمی آ گئی. کہ آنکھ کا علاج کرائیں کہ دیکھنے لگے, کان کا علاج کرائیں کہ کان سننے لگے, بدن کا علاج کرا دے کہ بدن چلنے لگے, کیا کچھ ہو ہی نہیں سکتا, مر گئے, ختم ہو گئی بات. مرے کیسے, سوال یہ ہے, یہی سوچنے کی چیز ہے, یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے, کوئی کتاب سے پڑھنے کی بات نہیں ہے, یہ آپ خود سوچتے چلے جائیے. یہ خود مر گیا یا کسی نے اسے مارا ہے؟ اگر خود مر گیا تو کیوں خود مر گیا, وہ خود تو جینا چاہتا ہے تو پھر مر کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ کسی اور نے مارا ہے, تو کسی اور نے مارا ہے تو وہ مارنے والا کون ہے جس نے اسے مارا ہے؟ اس نے مارا کیوں ہے جبکہ اسی نے تو زندگی دی تھی, تو وہ خود پیدا ہوا تھا, جب نہیں ہوا تھا تو اس نے کسی اور نے پیدا کیا تھا, جب پیدا کسی اور نے کیا تھا تو مارا بھی کسی اور, تو مارنے والا پھر کون ہے, کیوں مارا اس نے, مارنے سے اس کا ہدف کیا ہے, اس کو کیا مل جائے گا ہم کو مارنے سے؟ تو یہ سب لامتناہی سوالات ہیں. یہی سوالات جاتے جاتے دیکھیں کیسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ سوالات, کہ من عرف نفسہ عرف ربہ پہ کیسے جا کے گفتگو ختم ہونے لگتی ہے, کیسے جا کے وہاں سے ملنے لگتی ہے گفتگو. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, جا کہاں رہی ہے, اس پہ تو غور کیجئے. تو لہذا انسان کا سمجھنا کیوں دشوار ہوتا جا رہا ہے, آپ اسے غور کریے کہ انسان کو سمجھنا دشوار آخر کیوں ہو رہا ہے. اس لیے دشوار ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ملائکہ کی عقل اس کے اندر اتار دی گئی ہے, دوسری طرف حیوانوں کی شہوت, نیچے سے شہوت لے کر اس سطح پہ لائی گئی ہے, ایک سطح پہ لائی گئی ہے, اور اوپر سے عقل کو لے کر نیچے کی سطح پہ لائی گئی ہے. ان دونوں کا سنگم ہو گیا ہے انسان کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, دیکھیں یہاں سے ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کون ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں بتائیے, کیا کہتے ہیں؟ انسان. انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوق. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یعنی اگر ہم ان دروس میں اگر یہ ذہن سے نکالیں تو سمجھیے ہم نے ہنر کیا ہے, ایک بہت مرحلہ طے ہو گیا ہے. کیونکہ اکثر انسانوں کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مخلوقات عالم میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے, اور انسان کو اشرف المخلوقات سمجھا جاتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو, یعنی ہر انسان, انسان کا مطلب کیا ہے, خود اپنے آپ کو ہم انسان سمجھتے ہیں, کہ ہم انسان یعنی میں انسان اگر اشرف المخلوقات اپنے کو سمجھنے لگوں تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اشرف المخلوقات جب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو پھر میں بنوں گا کیا؟ جب میں سب سے اشرف ہوں، جب میں ناقص نہیں ہوں، مجھ سے بڑا جب کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھے کیسے بڑے بننا ہے؟ میں بڑا بن کر کیا کروں؟ اس لیے کہ میں خود بڑا ہوں، تو جب خود انسان بڑا ہے تو وہ کیا بنا بنے گا؟ تحصیل حاصل محال ہے، یعنی جو چیز حاصل ہو چکی ہے اسے ہم کیسے حاصل کریں گے دوبارہ؟ جو چیز آ چکی ہے اسے کیسے لایا جائے گا؟ جو چیز حاصل ہو چکی ہے اس کو پھر کیسے حاصل وہ چیز کی جاتی ہے جو حاصل نہیں ہے، جو نہیں ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور جو حاصل ہو چکی ہے اسے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. جیسا کہ آج ہم نے صبح میں بتایا کہ عشق اور شوق میں کیا فرق ہے. شوق اس چیز کا شوق ہوتا ہے، اشتیاق، جو آپ کے پاس نہیں ہے. جو چیز نہیں ہے اس کا شوق ہے، جو چیز آ چکی ہے اس سے عشق ہے. تو اسی طرح سے سوال یہ ہے کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یعنی سب سے بڑی غلط فہمی جو انسانوں کے ذہنوں میں بچپنے سے بٹھا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا تم اشرف المخلوقات بن کے پیدا ہوئے ہو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اشرف المخلوقات بن سکتے ہو. بن سکتے ہو الگ بات ہے، بن چکے ہو یہ الگ بات ہے، دو الگ الگ مرحلے ہیں. اگر انسان اپنے کو یہ سمجھے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اس وقت، تو پھر وہ اشرف المخلوقات بننے کی کبھی سوچے گا ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جاندار مخلوقات کو، یعنی مخلوقات عالم کو، اگر ہم جاندار مخلوقات کو، تین اہم ترین مخلوقات کو تین حصوں میں تقسیم کریں، تو ایک حیوانات ہیں، دوسرے انسان ہیں، انسان و جن کو ایک ہی فہرست میں لے لیجیے، اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسری مخلوق ملائکہ کی ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو بلند جو مخلوق ہے، جو پیدا ہی بلند ہوئی ہے، جو پیدائشی طور پہ بلند ہے، وہ ملائکہ ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جبرائیل سے بھی بلند ہیں. آپ جبرائیل سے بلند ہو سکتے ہیں. مقام جبرائیل کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، اور بالخصوص جو ہے، بالخصوص ہمارے جوانوں کو حضرت جبرائیل کی عظمتوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام جن پر ہمارا سلام ہو، کہ جناب جبرائیل کس قدر با عظمت مخلوق کا نام ہے. اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت جبرائیل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سردار ملائکہ ہے، اور ملائکہ پیدائشی طور پر اعلیٰ ترین مخلوق ہے، سب سے اگر اعلیٰ اشرف مخلوق ہے. کہتے نہیں ملائکہ بالا. اگر انسانوں سے بھی پوچھیں کہ ملائکہ کہاں رہتے ہیں تو اوپر کی طرف بتاتے ہیں، جبکہ ملائکہ زمین سے لے کے آسمانوں تک ہر طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہے، ہے نا؟ اللہ کی طاقتیں ہیں وہ. یعنی اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بڑی مخلوق ہے وہ ملائکہ ہے، اور جو سب سے پست مخلوق ہے وہ حیوان ہے. انسان درمیانی مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق نہیں ہے، نہ ادنا ہے نہ اعلیٰ ہے. یہ اپنی ذات میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ اپنی ذات میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ ملکوتی ہے نہ شہوانی ہے، نہ حیوان ہے نہ ملک ہے. انسان پیدا ہوا ہے، نہ ملک بن کے پیدا ہوا ہے نہ حیوان بن کے پیدا ہوا ہے، لیکن پیدائشی طور پر اس کے اندر ملکوتی جوہر بھی ہے، حیوانی خصوصیات بھی ہے، دونوں چیزیں. لہذا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بلند ہے یا پست ہے. پستیوں کی خصوصیتیں، اگر ہم پستی کی خصوصیت دیکھیں تو انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہم کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ پست ہے. اور اگر ہم اس کی ملکوتی صفات کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک ہے، بلکہ ملائکہ سے بھی بلند ہے. جب اس کی ہم ملکوتی جوہر کو دیکھتے ہیں تو انسان ملائکہ سے بھی آگے نظر آتا ہے۔ بعض مثل ملک بال و پر درائم، ملک بن کے میرے اندر بال و پر پھوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد بعد از آن پر رام شوم، اتنا اڑوں گا کہ وہ ہو جاؤں گا جو وہم و خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ بعد از آن پر رام شوم، آنچ در وہم نہ آید آن شوم، پھر وہ بن جاؤں گا جو وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا، جس کا تصور کوئی عالم کی مخلوق نہیں کر سکتی۔ جب آگے بڑھتا ہے تو نہ آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے، آگے بڑھنے میں بھی لا حد ولا نہایا ہے، اور جب گرتا ہے تو گرنے کی بھی حد نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے تو آگے بڑھنے کی بھی حد نہیں، جب گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے اتنا گرتا، کیوں؟ وہ ہے مقام انسانیت میں، ہے نا، درمیانی منزل پر ہے۔ اس میں پستیوں کی خصوصیات بھی ہیں، اس کے اندر اعلیٰ خصوصیتیں بھی ہیں۔ اب جب وہ گرنے لگتا ہے تو حیوان بن جاتا ہے، اس کے نیچے کون ہے؟ حیوان ہے۔ وہ ہم کل انام، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گر جاتا ہے، یعنی نبات کی طرح نہیں بلکہ جماد کی طرح ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، اور پھر پتھر بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ پتھر اپنی ایک حد رکھتا ہے، پتھر کی منزل سے گر نہیں سکتا، لیکن جب انسان گرتا ہے تو پتھر سے بھی گر جاتا ہے، کہ وہم کل حجارہ، بلکہ وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ پتھروں میں بھی کچھ خصوصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں سے بھی خشیت الہی جب ان پہ طاری ہو جاتی ہے تو پتھر کے اندر سے بھی پانی پجرنے لگتا ہے، اور خوف الہی سے پتھر بھی گر جاتے ہیں، لیکن جب انسان پتھر بن جاتا ہے تو پتھر سے بھی گر جاتا ہے، کہ اتنا گر جاتا ہے کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غمِ حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ اب آپ یزید کو کس زمرے میں رکھیں گے؟ جانوروں کے زمرے میں رکھیں گے تو جانور شرما جائیں گے، کتا کہیں گے تو کتا شرما کے بھاگ جائے گا، ہے نا، بھیڑیا کہیں گے تو بھیڑیا شرما کے بھاگ جائے گا، پتھر کہیں گے تو پتھر بھی پیچھے ہٹ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پتھر بھی روتی ہیں۔ تو یزید کو پتھر بھی نہیں کہا جا سکتا، اس سے بھی گیا گزرا، کون سی مخلوق کے برابر ہے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جب گرتا ہے انسان تو گرتے گرتا ہی چلا جاتا ہے، جیسے لفٹ نیچے اترتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی منزلہ نیچے آ گئے، کس تیزی سے نیچے آئے، انسان جب گرتا ہے تو لفٹ کے ذریعے سے نیچے آتا ہے، اتنی تیزی سے گرتا ہے، اتنی تیزی سے بلندیوں کی طرف گرتا ہے کہ ایک جھٹکے میں معلوم ہوتا ہے یہاں پہ تھے، ایک جھٹکے میں ایسے گرے کہ اتنی نیچے گر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی شخصیت انسان ہو کے حیوانوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں، حیوان نہیں بلکہ پتھروں جیسی خصوصیت ہو گئی، پتھر بھی نہیں رہے، اس سے زیادہ گر گئے، تو آخر ہوا کیا؟ جلیل القدر صحابہ کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ شیب ابی طالب میں رہنے والا سعد ابن ابی وقاص ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بیٹا ہمارے ساتھ بن سکتا ہے، کون سوچ سکتا تھا کہ شیب ابی طالب میں رہنے والا، سختیوں کو جھیلنے والا اور جو کھجور کی گٹلی کھا کے جینے والا انسان وہ اتنا گر سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اصحاب رسول، آج اسی لیے مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ آج کے جیسے ہم مراجے ہیں ویسے وہ اصحاب رسول تھے، اصحاب رسول جن کے سر پہ پٹکے تھے اور جن کے سر پہ بڑے بڑے امامے تھے، یہ جلیل القدر شخصیتیں تھیں جن کے سامنے 1400 برس کے بعد آنے والے مسلمان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں جب ان کی عظمتوں کو دیکھا جاتا ہے، حضور کے سانپ اٹھتے تھے، ہم حضور کے اقبال دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں، انہوں نے حضور سے لپٹ گئے تھے، ان کے سینے سے حضور کا سینہ لمس ہوا تھا، ان کے چہرے سے رسول کا چہرہ لمس ہوا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، تو ان کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کون تصور کر سکتے ہیں کہ زبیر کون تھے، طلحہ کون تھے، لیکن یہ تلہا اپنی منزلوں سے گر سکتا ہے، مسلمان یقین آج بھی نہیں کر سکتا، ہم کیسے یقین دلائیں کہ جلیل القدر صحابہ بھی اپنی منزلوں سے نیچے؟ یہ انسان ہے، اگر تم انسان کو پہچان لو گے تو پھر شک نہیں ہوگا تمہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج اگر کسی بزرگ مرجع کے بارے میں آپ کہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جب معلوم ہو جائے گا کہ نہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ایسے ویسے عالم نہیں، ہزاروں کتابوں کے، اور آدمی کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان، اتنی بڑی منزلت پہ پہنچا ہوا انسان اتنی پست گفتگو بھی کر سکتا ہے، انسان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے عام شیعہ آج تصور کرتا ہے ویسے ہی ہمارا سنی بھائی تصور کرتا ہے، لیکن شیعہ اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھ کر اہل سنت برادران کی کمزوریوں پر ہنسنا، یہ تمہارے لیے عیب ہے۔ جس طرح تم اپنے مراجع کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح سے کوئی مسلمان اپنے اصحاب کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ اصحاب رسول جو مراجع سے بھی زیادہ بلند تھے، ان کی عظمتوں کے بارے میں کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لاکھ قسمیں کھا کے کہو کہ نہیں، حضرت زبیر سے غلطی ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت زبیر اور غلطی کرے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جو سیدہ کے گھر کی حفاظت کے لیے تلوار کھینچ کے آگے بڑھ جاتا ہو، جس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ شخص جس کا نفس اس قدر پاک و پاکیزہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خلافت کے لیے پیش نہ کر کے امیر المومنین کو اپنے سامنے پیش کیا، اتنا پاکیزہ نفس کا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ جنگ جمل میں علی کے خلاف تلوار کھینچ کے آ جائے؟ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لوگ کہیں گے نہیں ممکن نہیں ہے، میں نہیں مان سکتا، ہو سکتا ہے کہ تاریخ کی غلطی ہو، ہو سکتا ہے کہ مورخ کا قلم چوک گیا ہو، لیکن جس زبیر نے اتنی بڑی قربانیاں دی تھی، وہ اپنی عظمتوں سے کیسے نیچے آ سکتا ہے؟ جو رسول کا خون ہے، جو رسول کا پھوپھی زاد بھائی ہے، رسول کی پھوپھی کا بیٹا ہے، ان کا اپنا خاندان کا حصہ ہے، اور ان کا بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، جیسے علی چچا زاد بھائی ہے ویسے زبیر پھوپھی زاد بھائی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت نفس بہت ضروری ہے، کہ انسان پہچانے کہ انسان کون ہے۔ وقت ختم ہو چکا لیکن گفتگو ختم نہیں ہوئی کہ آخر یہ انسان کون ہے، کہ انسان اس لیول پر ہے کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے مقام سوا میں لایا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، مقام اعتدال میں لایا۔ یہ مقام اعتدال میں کوئی نہیں لا سکتا سوائے پروردگار عالم کے، مقام استواء میں لے آیا، تب تخلیق ہوئی انسان کی، تو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، جب اسے مقام اعتدال میں لایا، یعنی ملائکہ کی عقل کو اور حیوانی شہوت کو لے کے مقام استواء میں آیا، تب وہ نفخت فیہ من روحی، اس وقت جو ہے اپنی روح منتقل کی، روح ودیت فرمائی، کس میں؟ انسان کے اندر، جب مقام استواء میں آ گیا، اب اس کے اندر ساری صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی۔ اب یہاں سے ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ ہم کو یہاں سے آگے بڑھنا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہاں بھی گفتگو ختم کر کے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ کس طرح سے مقام استواء کو انسان چھوڑتا ہے، اور جیسے جیسے چھوڑے گا، مراقبت نہیں کرے گا، بہت ہی نازک ہے تخلیق بشر، بہت ہی نازک ہے انسان، ذرا سا بھی اپنے راہ اعتدال سے ہٹے گا تو ڈگمگا جائے گا۔ اس کی تربیت بہت ضروری ہے، تربیت کے لیے اللہ نے وہاں سے بھیجے ہیں نمائندوں کو، اس لیے کہ اس کی تربیت بہت مہم ہے، کہ اگر اس کی تربیت ہو جائے تو پھر یہ موجود جو ہے، یہ موجود علی ابن ابی طالب بن سکتا ہے، یہ موجود امیر المومنین بن سکتے ہیں، یہ موجود مرسل اعظم بن سکتے ہیں۔ یہ آدمی حافظ و خیام، گفتگو کو تمام کر، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوس و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و کلے یعقوب و سلیمان و علی، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوس و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا منبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیغمبر انسان۔ ہم دعا کریں پروردگار عالم، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، بالخصوص کربلا سامرا کاظمین کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، امام اثر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔
ایک سوال ہے کہ جس طرح سے ڈرائیور کا ابھی حال ہی میں فتویٰ آیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ جو رسول کی بیویا ہے، رسول کی ازواج جو ہے، ان کے اوپر ہم لوگ گالیاں اور جو ناکام وغیرہ جو باندھا جاتا ہے نا، وہ نہیں کر سکتے، ان کو الگ الگ القاب سے بلایا جاتا ہے، تو وہ نہیں کر سکتے، ایسا ایک فتویٰ آیا ہے۔ تو اس کے خلاف ابھی اس طرح سے میسج بھیجا جا رہا ہے کہ جس طرح مثلا ہم ازواج کے اوپر نہیں کرتے، اسی طرح سے ابن مجیب پہ بھی ہم کو لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ابن مجیب کو امام علی نے آخری وقت میں پلایا تھا اور اس کی رسی کو بولا تھا، اس کے اندر جو بھی مطلب جو باتیں روایت میں ملتی ہے، تو کہا تھا کہ اسی لیے آپ لوگ یہ بھی مت کرو، اس طرح مطلب اس طرح ابن مجیب پہ بھی لعنت مت بھیجو اور اس کے خلاف بھی کچھ مت کرو۔ تو اس طرح سے یہ ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔
یہ جزیات سے جزی مسئلے کو جزی مسئلے پر جو ہے نا تولنا، اس کو کہتے ہیں قیاس، جو شیطان کا کام تھا۔ یہ جو ہے یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ قیاس ہے جو شیطانی خصوصیت ہے۔ دو قسم کا قیاس ہوتا ہے، ایک قیاس منطقی ہے، لاجیکل قیاس ہے، ایک جو ہے فقہی قیاس ہے، قیاس فقہی۔ یہ جو ہے فقہی قیاس ہے، یعنی جزی مسئلے کو ایک، یہ بھی ایک جزی مسئلہ ہے، یہ بھی ایک جزی مسئلہ ہے۔ تو یہ جو جزی مسئلے میں جو آپ قیاس کر رہے ہیں، یہ شیطانی قیاس ہے اور یہ حرام ہے ایسا قیاس کرنا۔ یہ سمجھنا کہ کیونکہ ازواج رسول کی توہین نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کی دلیل ہے۔ قرآن جو ہے جو عفق کا جو مسئلہ ہے، اس میں کہتا ہے کہ ازواج رسول پہ اس طرح کی تہمت مند بات ہوں، نعوذ باللہ۔ جو زوج رسول پر، وہی زوج رسول جس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، ایک ہی زوج رسول کے بارے میں بات ہوتی ہے، اسی زوج رسول پہ اتفاق ہے کہ خود حضور کے زمانے میں، شاید یہ ہم سارے 1400 برس کے بعد اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید نے ایک سبق سکھا دیا ہے کہ ایک حادثہ خود حضور کے زمانے میں ہوا تھا، کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، خود قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب یہ زوجہ رسول چھوٹ گئی تھی کاروان سے اور کسی دوسرے صحابی نے انہیں بٹھا کے لایا، تو جس طرح سے بدنفس لوگ آج کے زمانے کے اعتراضات کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، ویسے ہی اس زوجہ رسول پر تہمت لگائی گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ زوجہ رسول پر تہمت لگانا خود حضور کی توہین ہے۔ مثال کے طور پر ہم خود قیاس کریں کہ ہماری بیوی پر، اگر ہماری شاید چار بیویاں ہی کیوں نہ ہو، ہماری کسی ایک بیوی کے اوپر تہمت لگ جائے خدا نخواستہ، تو توہین کس کی ہے؟ جی ہماری نہیں ہے، یا ہمارے بھائی کی ہے؟ ہماری بیوی توہین ہماری ہے یا ہمارے بھائی کی توہین؟ تو حضرت نبی کریم کی زوجہ کی اوپر تہمت لگائی جائے تو توہین کس کی کر رہے ہیں آپ؟ حضور کی کر رہے ہیں یا حضور کے بھائی کی کر رہے ہیں؟ حضور کی کر رہے ہیں. تو حضور کی توہین کی جا سکتی ہے؟ جنگ جمل میں امیر المومنین نے جبکہ وہ مقابلے میں آئی تھیں تب بھی انہیں عزت کے ساتھ روانہ کیا یا نہیں کیا؟ انہیں ذلیل و رسوا کیا, ان پہ کوڑے برسائے, کیا کیا ہم؟ کیا کیا؟ خود ان کے بھائی کے ذریعے سے احتراماً واپس بھیج دیا. وہ زوجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب زوجہ ہے تو زوجہ کا احترام نبی کی صورت سے کرنا ہے آپ کو. جب آپ اندازہ لگائیے, جب نبی نے برداشت کیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں برداشت نہ کرنے والے؟ تو یعنی رحلت نبی کے بعد وہ زوجہ بنی, یا نبی کی رحلت, نبی کی زندگی میں بھی جو ہے وہ ویسے ہی فطرت کی حامل تھی؟ نبی کریم کو تاریخ خود کہتی ہے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے اذیت دی, لیکن کیا کیا نبی نے؟ طلاق دے دیا نبی نے. برداشت کیا یا نہیں کیا؟ ماریہ قبطیہ کے تعلق سے سو کونوں میں ہوتا نا کہ ماریہ قبطیہ کے تعلق سے کتنی باتیں انہوں نے نہیں کی جو ہیں, لیکن کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ سب تاریخ کی حقیقتیں سارے مسلمان جانتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جانتے ہیں, کوئی اور نہیں جانتا, سبھی جانتے ہیں مگر خاموش ہو جاتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. نہیں بولنا چاہیے, خاموش ہو جائیں, یا لکھنا ہے لکھیے, دلیلیں دینا ہے کتابوں میں دلیلیں دیجیے. یہ جو ہے کسی کو کسی کی دل آزاری, یعنی ان کو نشانہ بنانے کا مقصد ان کے ماننے والوں کو اصل میں نشانہ بنانا ہے, سمجھے آپ؟ مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ان کا نہیں ہے, ان کے ماننے والوں کو ستانا ہے, اصل مقصد وہ ہے, اصل مقصد اس کے پیچھے ہی ہے. مثال کے طور پر امام حسین نے کیا کیا, آپ بتائیے کیا کیا امام حسین؟ کوئی نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی عیب ہے ان کے اندر؟ لیکن یہ آج وہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ شیعوں کو ستانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ شیعت کمزور پڑ جائے, اس لیے یہ اعتراضات کر رہے ہیں, شیعوں کو ستانے کے لیے کر رہے ہیں. اور جو لوگ شیعوں کو نہیں ستانا چاہتے وہ جو ہے تعریف کرتے ہیں, چاہے شیعہ خوش ہو نہ ہو, لیکن وہ اپنی جگہ تعریف کرتے ہیں امام حسین سے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ ان کو مانتے ہیں. اگر ان کی تعریف کی جائے گی تو شیعہ مضبوط ہو جائیں گے, ہے نا؟ ایسا ہے. تو یہ جو اب ابن ملجم کی جیسا بات ہو رہی ہے, تو یہ جو ہے خود ہمارے آئمہ نے ہماری زیارتوں میں لعن اللہ علی قاتل امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت ہے, اس میں ابن ملجم شامل ہیں. تو جو اگر ہمارے آئمہ کہیں گے تو ہم کریں گے, اگر آئمہ منع کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. ہم تو پابند شریعت ہیں, ہم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتے. اگر ہمارے امام کہیں کہ مت بھیجو تو ہم نہیں بھیجیں گے, اگر ہمارے امام کہتے ہیں بھیجو تو ہم بھیجیں گے. اور مراجع اپنی طرف سے اگر خود اپنے نفس سے گڑھ کے اگر کوئی بات کہیں تو ان کی بات وہ مرجع ہی نہیں ہے. ہم ان کو مرجع اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ آئمہ کی روایتیں ہمیں پیش کرتے ہیں, ایسی بات ہے. ورنہ تو مراجع فتویٰ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں, یعنی روایت کو سمجھ کے ہم کو سمجھاتے ہیں بس. تو اخباری لوگ جو ہے اپنے اخباری عالم کی بات سن کے اس پر عمل کرتے ہیں, تو وہ لوگ بھی اپنے اخباری عالم کی تقلید کرتے ہیں. تو جو ان کا اخباری عالم جو کہتا ہے اس کو ان کی قوم مانتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم روایت پڑھ کے سمجھاتے ہیں, تو یہ بھی تو روایت ہی پڑھ کے سمجھاتے ہیں, ہے نا؟ ایسے.